فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف مدنی مذاکرہ الحمدللہ 1447 ہجری کی آج 30ویں ذوالحجہ شریف کی 30ویں رات ہے, 29 گزر گئی, 30 چاند کی اطلاع نہیں ملی, رویت ہلال کی کمیٹی نے اعلان کر دیا کہ آج چاند نہیں ہوا. انشاءاللہ کل سے پھر محرم شریف والے بھی مدنی مذاکرے کنٹینیو 11ویں شب تک رہیں گے. عاشورہ دن گزار کر جو رات آتی ہے نا, اس میں بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. جمعے کو غالباً ہے نا یوم عاشورہ ہوگا, پھر ہفتے کو بھی مدنی مذاکرہ ہوگا, اور اتوار کو پھر کیا ہوگا؟ استقبال حجاج محفل ہے ہجر مدینہ. ہجر مدینہ سوچتے ہیں مدینہ کی جدائی, حاجی لوگ آئیں گے مدینہ سے جدا ہو کر آئیں گے. یہ کنٹینیو یہ الحمدللہ کوئی 14-15 دن انشاءاللہ ہم دین سیکھتے رہیں گے, اپنا روحانی سکون پاتے رہیں گے, اور علم دین کا خزانہ بھی اکٹھا کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سب نیت کریں گے انشاءاللہ ہر سلسلہ جو ہو رہا ہے نا اس میں حاضری کی ترکیب فرمائیں گے انشاءاللہ. مدنی مذاکرہ سننے کی کچھ نیتیں مزید شامل کیجئے ہو سکے تو, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی اعلانات صلاۃ والسلام وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر استائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کی سعادت حاصل کروں گا. موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش بھی کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1447 ہجری کے ذوالحج شریف کی آج 30ویں رات, اس کی مناسبت سے ضیاء درود سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 30, جب تم رسولوں علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو, بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ جاری ہے, اب سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں, بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا آپ نے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں, بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پہلے میری سنت آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی ہمارے منہ پر ہماری سچی تعریف کر رہا ہو تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
اور اگر میرے لیے سنت ہمارے منہ پر کوئی ہماری ایسی تعریف کر رہا ہو جو ہم میں نہیں پائی جاتی, یعنی لا علمی کی وجہ سے جھوٹی تعریف کر رہا ہو, تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
دونوں موقعوں پر اللہ کی پناہ مانگے, سچی تعریف پر بھی اللہ کی پناہ مانگے کہ اس طرح آدمی پھول جاتا ہے اور بعض اوقات میں اور اس طرح کی صورتیں پیش آئیں وغیرہ, اور منہ پر تعریف کرنے کی ممانعت کی بھی بڑی روایتیں. تاہم صرف اس کی تعریف کی پوری ڈیٹیل ہے اس میں احیاء العلوم میں کہ یہ دیکھے جو اس طرح کا فرد ہو, کوئی نیک بندہ ہو کہ جس کو تعریف کرنے سے وہ پھولے گا نہیں, اور تعریف بھی 100% درست ہو تو اس کے سامنے تعریف کی جا سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے. ہمیں لگے گا کہ یہ مٹا ہوا ہے, نہیں ایسا نہیں ہوتا. بعض وقت اپنی تعریف بندے کو اچھی لگتی ہے, اور پھر جھوٹی تعریف جو کر رہا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ گناہگار ہو رہا ہے, اور جھوٹی تعریف جو کر رہا ہے اس کو کہہ دیا جائے کہ ایسا ہے نہیں, اور اس انداز میں کہیں کہ وہ ان کی عاجزی نہ سمجھے اور کلیئر کر دے, یہ ہونا چاہیے. جہاں ممکن ہو وہاں, میں بھی تو کبھی کبھی بولتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں کہ یہ میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, یہ بات میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یوں کرو یوں کرو, اور میں نے کہا کہ شورا نے فیصلہ کیا اور مجھے اطلاع کی ہے, تو اب شورا نے فیصلہ کیا مجھے اطلاع کی تو یہ میرا فرمان کہاں سے ہو گیا؟ ایک دوسرے کو سمجھاتے رہنے سے انشاءاللہ کام بہتر سے بہترین ہوتا رہے گا. اخلاص ہو تو مقام دینا, ورنہ تعریف سب کو اچھی لگتی ہے. جنرل بات کر رہا ہوں, اللہ کے ایسے نیک بندے بالکل ہوتے ہیں. اخلاص کی ایک تعریف یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس بندے کی تعریف کرو تو اس کو خوشی نہ ہو بلکہ اچھا نہ لگے اس کو, اور مذمت کرے تو بھی اس کو سمجھ نہ آئے بالکل, اس کی طرف یہ توجہ نہ ہو جیسے چھوٹا بچہ دودھ پیتا. تعریف کرو تو اس کو پلے نہیں پڑے گا, اس کی مذمت کرو یہ رو رہا ہے تو رو رہا ہے, ہنس رہا ہے تو ہنس رہا ہے, ایسا ہو جائے بندہ تو مخلص. اب ہے کتنی مشکل, یہ نہیں یہ ایک تعریف ہے, ایسی اور کئی تعریفیں اخلاص کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام.
لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد و النعمت علیک و الملک لا شریک لک.
اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی
جھوٹ خدا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, جھوٹ خدا کا لگتا دکھاتا ہے, آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے, خدا کی یہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم.
سیدنا کربلا میں محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔
فرمان غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے بچو کیونکہ یہ زہر ہے جو تکلیف پہنچانے والے کے جسم میں داخل ہو جاتا اور اس کی غریبی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔
ہمیں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ حسین ٹھہرے؟ بشر کی سرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، صد کروڑ مرحبا۔ یا اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا، اور ان ساروں کو ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کر، اور بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا سوال عرض یہ ہے، یا سیدی، ہمارے کندھوں پر جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، یہ ہماری موت کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ آیا کہ یہ قبر میں ہمارے ساتھ چلے جاتے ہیں؟
کرامن کاتبین کے لیے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں تو پڑھا ہے کہ ان کو یہ فرمایا جاتا ہے کہ میرے بندے کی قبر پر رہو اور استغفار کرتے رہو یا ذکر و اذکار کرتے رہو، اور اس کو ثواب اس سال کرتے رہو، ایسا کچھ۔ ہاں، حدیث پاک لکھیے۔ ہاں،
حدیث پاک میں اسی طرح کا موجود ہے کہ کرامن کاتبین جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہم آسمانوں کی طرف آ جائیں اور وہاں تسبیح تحلیل کریں، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آسمانوں میں فرشتے موجود ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں اللہ کی حمد نہ بیان ہو رہی ہو۔ پھر یہ زمین کی طرف اجازت مانگتے ہیں تو زمین کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے۔ بالآخر انہیں حکم ہوتا ہے کہ تم دونوں اسی مسلمان مرد کی قبر کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور تسبیح کرو، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو، یعنی جتنا یہ ذکر کریں گے تسبیحاتوں کی تو وہ ثواب بھی اس مسلمان میت کو ملے گا، جبکہ کفار کے ساتھ جو یہ ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں بھی اس کو کسی گڑھے میں یا جہاں بھی ڈالا گیا ہے تو یہ ان پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ مسلمان کے حق میں ذکر کرتے ہیں اور وہ ذکر مسلمان میت کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے، یہ باقاعدہ روایت میں موجود۔
ماشاءاللہ، ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے دو فرشتوں کو اپنے مومن بندے پر مقرر کر رکھا ہے جو اس کے اعمال لکھتے رہتے ہیں، جب یہ انسان فوت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے جو مومن پر مقرر کیے گئے تھے کہتے ہیں، اے ہمارے رب، یہ شخص تو اب وفات پا چکا ہے، ہمیں اجازت مرحمت فرما کہ ہم آسمان کی طرف رجوع کریں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، میرا آسمان میرے فرشتوں سے پر یعنی بھرا ہوا ہے، جو میری تسبیح بیان کرتے ہیں، جو میرا ذکر کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کیا ہم زمین پر ٹھہرے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے، زمین بھی میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے جو میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا، جیسے سبحان اللہ کہنا، یہ بھی تسبیح بیان کرنا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں، تو ہم کہاں رہیں؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے تم میرے اس بندے کی قبر پر رہو اور میری تسبیح، تعریف، کبریائی اور کلمہ طیبہ پڑھتے رہو، اور یہ سب کچھ میرے اس بندے کے لیے قیامت تک کے لیے لکھتے رہو. حوالہ شعب الایمان جلد 12 صفحہ 324. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل.
کیا ہوا ابو،
طبیعت تو ٹھیک ہے؟
میرا طبیعت تو ٹھیک ہے. مارکیٹ میں کریم رضا بھائی سے ملاقات ہوئی تھی. وہ دعوت اسلامی کے پرانے اسلامی بھائی ہیں، ان سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو مدینے کی باتیں بتا رہے تھے، اپنے مدینے جانے کا ذکر فرما رہے تھے. تو میں نے ان سے وہ مکتوب جو امیر سنت نے ان کو عطا فرمائے تھے وہ میں نے ان سے مانگے تو انہوں نے دیے.
کیا ہے ان لیٹرز میں بتائیے نا.
یہ دیکھیے بیٹا، ربیع الاول 1414 میں کریم رضا بھائی عمرے پہ گئے تھے، تو امیر علیہ سنت نے انہیں یہ لیٹر بھیجا تھا اور بڑی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی تھی. اور اسی سال امیر علیہ سنت حج پر گئے تھے تو وہاں سے بھی مکتوب انہیں لکھا تھا. امیر علیہ سنت تو امیر علیہ سنت ہیں، وہ ہمیشہ خوشی کا موقع ہو اپنا یا دوسرے کا تو الحمدللہ دل جوئی کا موقع جانے نہیں دیتے. جب بات مکے مدینے کی ہو تو آپ کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے. بیٹا شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، اپنی گیدرنگ کے ذریعے مدینہ کی محبت بڑھاتے آ رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے لاکھوں نہیں کروڑوں دلوں میں مدینہ کی محبت بڑھائی ہے.
ابو جس طرح امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ بچپن میں گھر میں نمازوں کا ماحول دیکھا تو چھوٹی عمر سے ہی نمازوں کا ذہن بن گیا، کسی صاحب سے اعلیٰ حضرت کا تخلص سننا اعلیٰ حضرت سے وابستگی کا سبب بن گیا، مسجد کے امام صاحب کے پاس بہار شریعت دیکھی تو بہار شریعت سے لگاؤ پیدا ہوا. تو امیر اہل سنت کی مدینہ شریف سے محبت کی کیا سورس ہوئی ہوگی؟ کس طرح امیر اہل سنت کو پہلی بار مدینہ شریف کے بارے میں پتہ چلا، اور کس طرح امیر اہل سنت کی مدینہ منورہ سے عشق و محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا؟
بیٹا آپ کے سوالات تو بہت اچھے ہیں، آیا ہم امیر اہل سنت ہی سے اس کے جوابات لے لیتے ہیں.
ماشاءاللہ یہ خاکہ، لیکن خاکے میں اگر سلام کرتا بھی دکھا دیں تو یہ ایک اچھا پیغام جائے گا کہ جب بھی کسی کے پاس جائیں تو سلام کریں، اور سنت بھی ہے سلام کرنا. ویسے مقبر کے ملاقات کے لیے جائیں تب تو زیادہ اہم ہے، اور جواب دینا پھر اس کا واجب بھی ہے. اب مدینہ شریف سے محبت تو ظاہر کس کو نہیں ہے، مدینہ کا نام تو جب ہو سنبھالا تو سنتے تھے، پھر وہ نعتیں پڑھنے کا شوق، نعتیں سننے کا شوق، جہاں مطلب کوئی موقع ملا تو نعت پڑھتا تھا میں کوشش کر کے. اور اب آواز جیسی بھی تھی لیکن کوشش کرتا تھا اور پڑھتا تھا. سب سے پہلے میں نے اپنی بچپن میں زندگی کی پہلی نعت ہمارے محلے کی مسجد میں، بادامی مسجد میں، بال مبارک کی زیارت 12 ربیع الاول شریف کو ہوا کرتی تھی، تو وہاں میں پہنچ جاتا تھا. بچے بچے وہ نعتیں پڑھتے تھے، وہ ایک بڑے صاحب تھے، وہ بوڑھے نہیں تھے لیکن جوان تھے، وہ بچوں کو ڈیل کرتے تھے. تو ایک بار تو مجھے بھی مائک مل گیا پہلی بار، تو میں نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یہ پڑھا. ایک یا دوسرا شعر جب میں نے پڑھا نا اس نے ہٹا دیا مجھے، یہ نرمی سے ہٹایا، میں پڑھ نہیں پایا صحیح، ایسا لگا مجھے وہ ترنم سے جو صحیح پڑھنا ہوتا ہے انداز سے. تو بارہ لے کے پھر وہ ماحول ایسا ملا کہ مدینہ شریف کا تذکرہ سنتے رہے، ذہن بن گیا. اللہ پاک کی سب عطا ہوتی ہے, جس کو چاہے دل میں کیا ڈال دے. تو کوئی لندن کو جائے گا, کوئی پیرس کو جائے گا, مدینے کی طرف دوڑے گا دیوانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یوٹیوب چینل پر ارسلان سوال کر رہے ہیں, کیا بیعت ہونے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہوتا ہے یا پھر بھی بیعت ہوتا ہو جاتا ہے یا اس کے علاوہ بھی بیعت ہو جائے گا؟
یہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے, عورتیں کی طرح بیعت کریں گے, عورتیں بھی تو مرید ہوتی ہیں. اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد بھی ہے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کا ہاتھ پکڑا ہو, یعنی وہ بیعت میں بیعت کا تذکرہ ہو. تو بیعت میں ہاتھ دینا شرط نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیعت رضوان, حضرت عثمان غنی نہیں تھے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو مالک و مختار ہیں. تو انہوں نے مطلب اپنا مبارک ہاتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے, کیونکہ وہی مکہ مکرمہ مسجد الحرام شریف میں یہ گئے تھے. طویل واقعہ یہ, تو اس میں مطلب تو بہرحال یہ کہ اس میں شرط نہیں ہے. نمائندے کے ذریعے بیعت ہوتی ہو سکتی ہے, لیٹر کے ذریعے ہو سکتی ہے. تو اس طرح بعض جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں وہ, یا بعض ایسے ہیں کہ احساس سے کم تری کا شکار ہوتے ہیں, وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. دلیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہے, دلیل کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ وہ عورتوں کا تو میں نے بتا دیا نا کہ عورت کو کس طرح مرید کریں گے. پھر صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے, علاء الدین عطاری سوال کر رہے ہیں, میرا امیر علیہ سنت سے سوال عرض ہے, کیا نماز میں اپنے گناہ یاد آئیں, رونا آئے تو کیا کرنا چاہیے؟
رو پڑے. نماز میں رونا تو بہت بڑی سعادت ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس طرح روتے تھے نماز میں کہ پچھلی صف میں آواز آ جاتی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
رونے کے تعلق سے کوئی اس کے فقہی احکام بھی ہوں گے کہ اگر آواز کے تعلق سے اگر کوئی ایسا رونا آئے تو اور اس کی آواز اونچی ہو جائے جیسا بھی آپ نے فرمایا, تو اس کا کوئی شرعی احکام تو نہیں ہے؟
ہاں بالکل احکام ہے. درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ آہ اوہ اف تف نکل گئے یا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گئے, نماز فاسد ہو گئی یعنی ٹوٹ گئی. اگر رونے میں صرف آنسو نکلے, آواز و حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں. نماز میں امام کے پڑھنے کی آواز پر رونے لگا اور ارے نعم ہاں زبان سے جاری ہو گیا تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کے باعث ہے, خشوع کی وجہ سے. اور اگر امام کی خوش لحانی اچھی آواز کے سبب یہ الفاظ کہے تو نماز ٹوٹ گئی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, کہہ رہے ہیں کہ میرا امیر السنت سے سوال ہے کہ اگر نفل نماز میں تیسری رکعت میں ثنا پڑھنا بھول جائے اور تشہد کے بعد درود شریف وغیرہ پڑھے بغیر بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟
التحیاتو کا تو ایک ایک حرف یہ تو واجب ہے, یہ تو پورا پڑھ لیا اس نے. تشہد اسی کو بولتے ہیں, عام آدمی تشہد میں نہیں سمجھے گا. تو التحیاتو پوری پڑھ لیے اور نفل میں یہ کہ جیسے چار نفل پڑھ رہا ہے تو دوسری میں درود شریف بھی پڑھے, پڑھنا چاہیے. لیکن اگر نہیں پڑھا تو نماز میں فرق نہیں پڑے گا, نماز یعنی ان مانو کر کے ہو جائیے, ناجائز نہیں ہے اس کا ترک.
इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है।
आखिरकार हमारे घर के बड़ों ने हम बच्चों को इंगेज करने के लिए एक मीटिंग रखी, जिसमें दादा जान ने कुछ ये मशवरा दिया।
भाई, मेरा तो ये मशवरा है, वो खेल सिखाए जाएं जो हदीसे मुबारका में आए हैं।
वो क्या? इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने अहले शाम को खत लिखा कि अपनी औलाद को तैराकी और घोड़ सवारी सिखाओ। मेरे घर के करीब ही किड्स क्लब मौजूद है, वहाँ ये सब मुमकिन है।
और हमारा एडमिशन किड्स क्लब में करवा दिया गया, जहाँ आर्चरी और हॉर्स राइडिंग सिखाए जाते थे। पहले ही दिन कुछ यूं हुआ,
देखते हैं कौन सही निशाना लगाता है। आपसे ना हो पाएगा।
नौमान, क्या मैं मदद करूं?
नौमान भाई, आप कर लेंगे, हिम्मत करें।
तुम लोगों के बस की बात नहीं है।
इन मक्खियों को मैं बताता हूँ। अरे, इसमें मक्खियों का क्या कसूर? वो गलती से बच्चों से तीर उस तरफ निकल गया था।
प्यारे अमीर अहले सुन्नत, शहद की मक्खी शहद के अलावा और वो कौन से काम करती है जिससे इंसानों को फायदा पहुंच रहा होता है?
अल्लाह अल्लाह। एक तुझे तीरंदाजी की तरकीब है बच्चों को, या तीरंदाजी ना करने की तरकीब है? ये तो जिन्होंने बनाया और चलाया उनको शायद वजात करेंगे, बच्चों को इससे अंदाज ना बताएं जिससे फिर एक दूसरे की आंखें फोड़े। ये गुलेल भी चलाते होते हैं बच्चे, बाद किसी की आंख में लग गया, किसी का सर फूट गया, तो ये मुमकिन है, समझे? तो अब ये किड्स के उसमें तो चलता रहेगा ये, और बच्चे तीरंदाजियां ढूंढते रहेंगे। फम बस समझो और गौर करो। अब वो शहद की मक्खियां जो हैं, ये भी अल्लाह पाक की मखलूक है, और इसके अपने फवायद हैं। एक तो कि शहद बनाती है हमारे लिए, फूलों का रस चूस कर ये शहद तैयार करती है। शहद जो है वो ताकत देता है, कुव्वत मुदाफियत बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम में इजाफा करता है, खांसी और गले की खराश में मुफीद। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी एक्सीडेंट खसूसियात होती हैं। ये AI की मालूमात सर्च कर रहा हूँ। वैसे शहद तो अंडर स्टूडे के इसमें तो बहुत मुफीद है। कुरान करीम में इसका तज़किरा शिफा उल्लिन्नास, लोगों के लिए इसमें शिफा है, और हदीसों में भी इसके फजाइल शहद के, अच्छी चीज़ है। ताहम यह कि मरीज के लिए इस्तेमाल करना कि शिफा है, तो ये तबीब के मशवरे से ये हो सकता है इसको इस्तेमाल करना, कि बाज़ों को तबीयत के हिसाब से शहद जो है वो नामुवाफिक होता है। शुगर के मरीज भी डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें। तो अच्छा, इसी तरह मक्खी जब एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है तो जर एक से दूसरे तक पहुंचता है, इससे फल सब्जियां और फसलें पैदा होती हैं, और दुनिया की 70% से ज़्यादा फसलें मक्खियों की वजह से उगती हैं, जिससे मोम हासिल होता है। और शहद की मक्खी का मोम मरहम, क्रीम, मोमबत्ती बनाने में इस्तेमाल होता है, और ये जिल्द के लिए, स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है। رائل جیلی جسمانی کمزوری اور ہارمونز کے لیے استعمال ہوتی ہے. شہد میں شہد کی مکھی کے ذریعے یہ بھی چیز حاصل ہوتی ہے. اور شہد کی مکھی کا گوند قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے, زخم اور انفیکشن میں کام آتا ہے. بس اب ڈاکٹر کے مشورے سے ہی علاج کرنا ہے. مکھیاں ماحول کا توازن برقرار رکھتی ہیں. شہد اور موم کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کا کاروبار بھی چلتا ہے. اور بہر اللہ پاک نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی. تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مکھی خلیفہ ابو جعفر منصور کو تنگ کر رہی تھی. خلیفہ منصور نے اس دور کے بزرگ حضرت مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا, پوچھا کہ اللہ پاک نے بولا مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ جواب دیا, تاکہ اس کے ذریعے ظالم و سرکش لوگوں کو ذلیل اور رسوا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے لیے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح کنڈی کرے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے منہ میں کچھ ذرات رہ جائیں, اور نماز کے درمیان اگر وہ منہ میں ذرات آ رہے ہوں, تو کیا اس سے نماز میں فرق پڑے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران دانتوں سے خون نکلے تو کیا نماز توڑ دینی چاہیے یا جاری رکھنی چاہیے؟ جواب عنایت فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ.
منہ میں ذرہ کوئی غذا کا آ گیا جسے, اب وہ نماز کے خشوع میں رکاوٹ بن رہا ہے, تو اس کو عمل قلیل کے ذریعے مثلا نکال دیا کہ دیکھنے والے کو یوں لگے کہ یہ ہے نماز میں, تاکہ وہ رکاوٹ اس کی دور ہو جائے, ورنہ منہ میں گھومتا رہے گا وہ نماز میں توجہ بٹتی رہے گی. اسی طرح وہ خون آ گیا, اب وہ خون کتنا آیا نماز میں یہ دیکھنا ہوگا, کہ بعض وقت خون کا ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے, وہ خون ہی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا, کچھ اور بھی ہوتا ہے, کچھ کھایا تھا اس کا بھی بعض وقت اثر ہوتا ہے, اسی ٹیسٹ ملتا جلتا ہوتا ہے نمکین ٹائپ کا. تو اب یہ کہ تھوڑا سا خون نکل آیا اور جو وضو نہیں توڑ رہا, تو نماز تو اس کی باقی ہے, نماز جاری رکھے اور اپنے اندر یہ نگلنے کی اس سے بچے. کیا خیال ہے نا؟ یہی سمجھ میں آتا ہے جواب. ایک دم سے نماز توڑنے کا ہم بول دیں اور پتہ چلا خون نہیں تھا, کوئی نمکین شے کھائی تھی, وہ منہ میں نمک خون کا شبہ دے رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ڈاکٹر عبدالحفیظ عطاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, حضور میرے ایک دوست ہیں جو پاکستان میں ایک بڑی یونیورسٹی میں مسجد کی خدمت کر رہے ہیں, اور ان کا یہ پوچھنا ہے کہ مسجد میں آئے دن انہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی ہیں, جیسے بعض اوقات چھوٹا سا پین اور چند روپے اور اسی طرح کنگھی وغیرہ, چھوٹا سا شیشہ, اس طرح کی چیزیں ان کو ملتی ہیں. اب یہ چیزیں اتنی معمولی ہیں کہ اس کا اعلان بھی نہیں کیا جا سکتا, اور عام طور پر پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس ادھر نماز ادا کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کی کیئر بھی نہ کرتے ہوں. تو اب اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ اس رقم اور اس طرح کی چیزوں کا کیا کیا جائے, اور ساتھ یہ کہ مسجد میں کوئی اس طرح کا باکس بھی نہیں ہے کہ جو چندہ باکس جس طرح ہوتا ہے کہ بندہ وہاں ڈال سکے, تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ اس رقم کو کیا کیا جائے, کیا وہ خادم صاحب اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
یہ جس کی قیمت بنتی ہے اور جس کا پھینکنے کا عرف بھی نہیں ہے, تو ہے تو مال, اب چند روپے سے مراد کتنے چند روپے, ایک روپیہ بھی ہے, ارے وہ بھی کوئی یوں کر کے پھینکے گا تو نہیں نا. تو بہرحال یہ جن چیزوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا سوال میں, تو اس کا یہ ہے کہ اس کو جیسے کہ مسجد نبوی شریف میں بھی بنا ہوا ہے, ایک دفتر بنا ہوا ہے, وہاں لوگ جمع کرواتے ہیں اور جن کی گم گئی تھی وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں, وہاں سے حاصل کرتے ہیں. مسجد الحرام میں بھی غالباً اس طرح, تو تو اس طرح اور مقامات بھی شاید فیضان مدینہ میں بھی اس طرح کا انتظام ہے نا, ہاں اس طرح کا ہے کہ وہاں بھی یہ چیزیں جو ملتی ہیں فضا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی, ہو سکتا ہے دیگر فیضان مدینہ جو آباد ہیں ان میں بھی یہ سلسلے ہوتے ہوں گے, کیونکہ وہ اس میں آدمی رکھنے ہوتے ہیں نا سنبھالنے والے بھی, تو یہ ہمارے یہاں یہ ترکیب ہے. تو اسی طرح اس مسجد میں کوئی ایسی جگہ فکس کر لی جائے اور وہ یا اور لکھ دیا جائے کہ یہ یہ چیز ملی ہے, رقم کی مقدار نہ لکھی جائے. اگر چھوٹی چیز کی لکھیں گے تو کوئی شاید اس پر رغبت نہیں کرے گا, بڑی رقم ہوگی تو رغبت کرے گا کہ میری ہے. تو اس سے پھر وہ خادم یا مؤذن یا امام صاحب یا جو بھی ہوں تو وہ مطلب انہیں لکھ کر دیا جائے کہ نماز کے بعد یا فلاں نماز کے بعد کچھ چیزیں ملی ہیں یا آئینہ ملا, یا آئینہ تو جیبوں میں ہوتا نہیں ہے, آپ نے آئینہ فرمایا تو خیر قلم ملا ہے, قلم بھی ایک سے ایک قیمتی لاکھوں روپے کے بھی قلم ہوتے ہیں, تو ملا ہے نشانی بتا کر حاصل کر لیں فلاں سے, ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب سے مثلا حاصل کر لیں. اس طرح کا لکھنا تو ہوگا, یہ نہیں کہ خادم کو دے دیا یا اپنی جیب میں سرکا لیا کسی نے, یہ لقطہ کہلاتا ہے. اور اگر کسی نے اپنی نیت سے اٹھایا تب تو یہ غصب کی صورت ہے, نہ جس طرح ڈاکو چھینتا ہے اس طرح کی صورت ہے, کسی کا مال اپنے لیے کیوں اٹھایا. تو اب اس پر توبہ بھی کرنی ہے اور اس پر کمپلسری ہے کہ وہ مطلب اس کا اعلان کرے, ڈھونڈے مطلب اس کے مالک کو, اور مالک ملنے کی امید ختم ہو جائے اتنا ڈھونڈا, کہیں لکھ کر لگایا کہیں اعلان کروایا وغیرہ, اب یہ کہ وہ ملنے کی امید نہ رہی تو اب اس کو کسی ایسے شخص کو دینا ہوگا کہ جو دے دے کہ جس کو مطلب یعنی کہ جو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے فقیر شرعی اس کو دے دے, مسجد کے چندے میں نہیں ڈال سکتے. مسجد کے چندے میں وہ ڈال سکتے ہیں کہ جیسے کہ اپنے لیے نہیں اٹھایا تھا ویسے ہی مل گیا تو اب اٹھا لیا, اور وہ یہ اعلان کرنے کی صورت میں جو میں نے بتائی کہ اب امید نہیں رہی اصل مالک کی اس کے, تو اب یہ رقم جو ہے مسجد کے چندے میں بھی ڈال سکتے ہیں, مدرسے کے چندے میں ڈال سکتے ہیں, یا کسی شریف فقیر کو دے سکتے ہیں, یا خود اگر شریف فقیر ہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے. یہ اسی صورت میں کہ اپنے لیے نہیں اٹھائی تھی, دونوں میں بس نیتوں میں فرق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیس بک پیج کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کیا بغیر وضو کے فاتحہ خوانی نیاز کا اہتمام کر سکتے ہیں؟
کر سکتے ہیں.
عمران علی نواب شاہ سے سوال کر رہے ہیں, سری نمازوں میں مائک استعمال کرنے کی وجہ سے امام کی قرات کی آواز تو پیچھے آتی ہے, تو یہ نماز سری کیسے ہوئی؟ کیا اس طرح سری نمازوں میں مائک استعمال کرنا درست ہے؟
سر وہ آلے کے ذریعے جو آواز پہنچی رہتی ہے اس کو جہری نہیں کہیں گے, یہ سری ہی کہلائیے. بعض اوقات تو سانس کی آوازیں بھی پہنچ رہی ہوتی ہیں, مائک بڑا حساس ہوتا ہے, بعض جگہ حساس نہیں ہوتا, قیمتی مائک جو ہوتے ہیں نا تو یہ بعض اوقات بڑے حساس ہوتے ہیں. امام صاحب کو کوشش تو یہی کرنی ہے لیکن بچ نہیں پاتے, تسبیحات کی آواز بھی جائے گی. جہری نماز وہ کہلاتی ہے یعنی کہ بلند آواز, کہ امام صاحب کی جو اوریجنل آواز نماز میں قراءت کی وہ پہلی صف سن لے. پہلی صف سے مراد تین افراد پہلی صف میں اگر ہیں تو یہ پہلی صف ہے, ان کو یہ آواز پہنچے, اتنی آواز نکلی. بھلے یہ نہ پہنچے وہ الگ بات ہے کہ بہہ رہے ہیں تینوں, اگر شور مچا ہوا ہے ان کو نہیں پہنچ رہی آواز, لیکن اتنی آواز امام صاحب کی نکلی ہوئی ہے کہ یہ کچھ رکاوٹیں سننے میں نہ ہوتی تو یہ تینوں تک یہ آواز پہنچ جاتی ہے, سن لیتے ہیں, تو یہ جہری کہلاتی ہے, اس سے کم سری. تو یہ مائک نے جو پیچھے دھکیلی نا آواز تو وہ سری ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد شکیل قادری، فالیہ شہر، ضلع منڈی، بہت دن سے رز کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جب لوگ مکے اور مدینے میں جاتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے، تو واپسی پر اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے لیے وہاں سے ٹوپیاں، جا نمازیں، آب زمزم اور کھجوریں وغیرہ لاتے ہیں، اور جب وہ پاکستان لے کر آتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں یہ چیزیں تقسیم کرتے ہیں، تو پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ ان کے پاس سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ احباب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ابھی یہ چیزیں دینا باقی ہوتے ہیں، تو پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہاں بازار میں سے یہ چیزیں لا کر گھر میں رکھ دیتے ہیں اور پھر ان کو یہ چیزیں دیتے ہیں، تو جو لینے والا ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں مکے اور مدینے کی مل رہی ہیں، حالانکہ دینے والا خوب جانتا ہے کہ یہ میں نے چیزیں بازار سے خریدی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جو دو چار بار مدینے جا چکے ہیں یا مکے جا چکے ہیں، تو وہ مکے اور مدینے جانے سے پہلے یہ چیزیں خرید کر اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں حج یا عمرہ کر کے، تو پھر وہ اپنے گھر میں رکھی ہوئی چیزیں لوگوں کو یہ تقسیم کرتے ہیں، اور لوگ لینے والے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مکے اور مدینے سے آئی ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے ہاں مقامی بازار میں سے یا اپنے کسی قریبی دکان سے خرید کر رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا ان کا اس طرح یہ کرنا کیسا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔
یاکم ان کو چاہیے کہ یہ بتا کر دیں کہ یہ دیکھو ہے کراچی کی، باہر سے مدینہ مکے کی نہیں ہے، یہ بتا دیں تو پھر تو جائز ہے، دینے میں حرج نہیں۔ اب ایسا انداز اختیار کرے اور واقعی ہے لوگ تو ہی سمجھیں گے کہ یہ حج سے آئے ہیں، تو ماشاءاللہ سبحان اللہ چومیں گے، سر پہ رکھیں گے، عقیدت مند ہوں گے تو مدینہ کا مصلیٰ، تو مدینہ کی تسبیح، تو اس کو مدینہ کی تسبیح، مدینہ کا مصلیٰ بنانے کا ایک طریقہ یہ کہ یہاں اگر وہ سستا ملتا ہے آپ کو تسبیحات وغیرہ، یہاں ہوتی سستی ہیں ان سے کئی چیزیں، تو یہ وہاں مکے مدینے لے جائیں، وہاں کی فضاؤں میں گھما کر لے آئیں، اب یہ مدینے کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی کوئی پروڈکشن وہیں نہیں ہوتا ان چیزوں کا، اکثر چیزیں مختلف ملکوں سے آتی ہیں، اور پھر وہ مدینے میں جو چیز آ گئی وہ مدینے کی ہو گئی، دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ،
مطلب یہ خاموش رہنا دھوکا کہلائے گا یا صراحت کرنا ہی لازم ہوگا، یعنی کہ دے دیا، یہ تو اگلے کو ہے کہ یہ عمرے سے آئے تو یہ وہیں کا ہوگا، لیکن اب یہ دے رہا ہے، بول بھی نہیں رہا کہ کراچی سے لیا ہے یا لاہور سے لیا ہے یا کہاں سے لیا ہے، وہ دے رہا ہے اور بول بھی نہیں رہا کہ کہاں کا ہے، وہ انڈرسٹوڈ تو ہے، تو یہ جو دے رہا ہے اس پر کتنا لازم ہوگا کہ یہ کو اس پر لکھ دے یا کو پرچی ورچی ڈال دے کہ یہ مثال کے طور پر ایک پیکٹ بنا دیا، اب زمزم شریف عموماً وہیں کیا ہے، اب کھجور بھی ہو سکتا ہے وہیں کی ہو، تو یہ کوئی پرچی ڈال دے کہ یہ دو چیزیں کراچی سے لی ہیں اور یہ چار چیزیں وہیں کی ہیں، اور نہ بتائے تو کیا یہ گناہ گار ہوگا؟
آپ نے ایک لفظ بتایا نا، انڈرسٹوڈ ہے،
انڈرسٹوڈ تو وہ
اس کے لیے آپ کے سوال میں میں سمجھ رہا ہوں، میں خود بھی کنفیوز تھا، اس لیے میں نے وہ بولنے میں الفاظ میں اپنے طور پر تو یہ احتیاط یہ تھی کہ وہ ہی دھوکہ ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ وہاں کی ہے تو دھوکہ ہے، اب چپ چاپ دیتا ہے تو وہ دھوکے کا اشتباہ تو موجود ہے اس میں، اگلا تو یہی سمجھے گا کہ یہ وہاں کی ہے۔
جو معلومات ہے اس میں یہ ہے کہ جو کھجورے اور پانی وغیرہ تو جو ہوتا ہے وہ تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہیں کا ہوتا ہے، لیکن بہت ساری دیگر چیزیں وہ جو ہوتی ہیں چاکلیٹس وغیرہ اور اس طرح یہ سوٹ برتن اور اس طرح کی چیزیں یہ یہاں سے لی جاتی ہیں، اور بہت سارے یعنی الگ الگ مقامات کے سے رواج ہو سکتے ہیں، جو آئے دن جاتے ہیں ماشاءاللہ حاضریاں جن کی ہوتی ہیں تو وہ اپنے قریبی افراد کو جو اس طرح کی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں وہاں کی بھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں یہاں کی بھی ہوتی ہیں، اور دونوں کو معلوم ہوتا ہے، سامنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی تعداد میں اس طرح کی چاکلیٹس وغیرہ جو دے رہے ہیں یہ وہاں کی نہیں ہیں، وہ یہیں کی دے رہے ہوتے ہیں، تو یعنی انڈرسٹوڈ، جیسے نگرانی شروع نے کہا نا، تو بعض مقامات پر یہ والا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔
مفتی صاحب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ مدینے کی ہو، مثال کے طور پر ایک تعداد جدہ سے خریداری کرتی ہے، مدینہ پاک سے نہیں کرتی؟
وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ذہن میں ہی ہوتا ہے کہ وہاں سے سفر سے لے کر آئیں بس، لیکن جو
مدینہ کا، ہمارے یہاں مدینہ کا،
مدینہ کی چیز کا الگ ہوتا ہے، مدینہ کا چاکلیٹ تو پھر اس کے لیے کچھ الگ اہتمام ہے۔
ہمارے ماحول کے اندر اور اس طرح کی جو خاص کوالٹی آپ ہوتے ہیں اس میں تو یہ چیزیں ہیں، لیکن جو میری معلومات ہے اس کے مطابق یہ عام ایک طرح سے رواج بن چکا ہے، جو بکثرت جاتے ہیں تو وہ دونوں تینوں طرح کی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، یعنی یہاں کی بھی اور لینے والے کو بھی بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوٹ پیس جو دے رہا ہے یا یہ جو برتن دے رہا ہے، مخصوص قسم کے بعض اوقات تو برتن ہوتے ہیں، اور یہ چاکلیٹس جو اتنی ساری ہیں یہ ادھر بولٹن مارکیٹ سے خریدی ہوئی ہیں، یہ وہاں کی نہیں ہے، ان کو معلومات ہوتی ہے اس حوالے سے؟
ہر ایک کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، جیسے کہ اے آئی، ہم سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، اے آئی کے ذریعے مطلب جو ہوتا ہے نا، اس کو بھی لوگ اوریجنل سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایک تعداد اوریجنل سمجھتے ہیں، ان کو نہیں، سب کو اتنے تجربات نہیں ہوتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کھجور شریف جو ہے وہ وہیں کی ہوتی ہے، وہیں پیدا ہوتی ہے، وہ اجوا شریف وہاں پیدا ہوتی ہے مدینہ پاک میں، وہاں کھجوروں کا اتنا اٹھاؤ ہے کہ، اور کئی قسم کی کھجوریں، تو کچھ وہاں کی ہوتی ہوں گی، کچھ باہر کی آتی ہوں گی، سمجھے؟ کھجور میں تو وہ منڈی شاہ دنیا کی بصرہ شریف ہے، بصرہ کھجور مشہور ہے۔
یعنی یہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو کھجوریں ہوتی ہیں وہ وہاں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں، پیداوار
لائی ہوئی وہاں کی ہوتی ہے، اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے، کم پڑ گئی تو
اب تو یہاں ملتی ہیں، یہاں یہاں پہ وہی چیزیں ملتی ہیں، بجوا سمیت ساری کھجوریں ادھر بھی مل رہی ہیں مارکیٹ کے اندر،
جیسے آب زمزم میں بھی تو یہاں کا پانی ڈالتے ہیں نا، مکس کر کے دیتے ہیں۔ جی جی، ہر صورت میں دھوکا نہیں ہے، کہے گا کہ یہ وہاں کی اور وہاں سے نہیں، یہاں کا آپ نے لیا ہے، تب تو ظاہر خلاصہ کر دیا، سراحت کر دی، تو یہ دھوکا جھوٹ بھی ہے۔
اس میں یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جس طرح یہ سوال آیا کہ چیزیں ختم ہو گئیں پھر بھی کوئی ملنے آ رہے ہیں، اب ان کو نہیں دیں گے، اس طرح کے احتمالات ہوتے ہیں تب لوگ انتظام کر کے رکھتے ہیں، تو ہونا کیا چاہیے؟ حاجیوں سے جو ملاقات کرنے آئیں ان کا تقاضا کیا ہونا چاہیے، یا تقاضا نہ بھی کریں تو ظاہراً کیا اظہار کرنا چاہیے؟ کیونکہ حاجی بھی پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک پریشان، ایک تو وزن خاص طور پر جتنا وہاں سے ایک حاجی کو الاؤ ہوتا ہے تو وہ آدھا تو ادھر سے ہی پتل زیادہ لے کے گیا ہوتا ہے، اس میں بیگ ہیں، کپڑے ہیں، سب چیزیں، اتنی کھجوریں بھی نہیں وہ لا پاتے کہ جو اپنے یہاں خاندان والوں کو تقسیم کر سکیں، تو پھر یہ سب مکس کرنے والے دروازے کھلتے ہیں اور نہ ملنے والوں کی شکایات آتی ہیں، تو دونوں طرف کے ہونا کیا چاہیے، حاجیوں کے لیے بھی کچھ آسانی پیدا ہو؟
کئی سال پرانا ہوا کیا ہے، ایک صاحب حج کے لیے نہیں جا رہے تھے، بولا یار کھاتے پیتے تھے، وہ حج پہ جائیں تو یار بیٹی کو یہ دو اور بیٹے کو یہ دو، ساس کو وہ دو، بولا یار حج سے زیادہ خرچہ تو اس میں ہو جاتا ہے، ان کے لیے اتنے تحائف لاؤ، ان کو یہ دو، سمجھے؟ تو یہ ہے واقعی یعنی کہ ایک المیہ ہے، اور پھر یہ کہا بھائی حصوں کو جس نے دیا کہ اگر نہیں دیں گے تو یہ برا بھلا بولیں گے، باتیں بنائیں گے، ڈیگریڈ کریں گے، سمجھے؟ تو یہ تو شر سے بچنے کے لیے دیا، کسی کی شر یا برا بھلا نہ کہیں ہم کو، اس کے لیے دیا تو وہ تو رشوت ہوا، چاہے مدینے کی وہ شے ہو، اس کے حق میں رشوت ہے، حرام ہے۔ تو یوں مطلب احتیاط میں ہی عافیت ہے کہ مانگے نہیں۔ اچھا، اور پھر زیادہ کم دینے کے بھی مسائل ہیں کہ مخصوص جیسے بیٹی کا سسرال، انہیں بیٹی والے تو بیچارے عام طور پہ پریشر میں ہی ہوتے ہیں، اب آم کا سیزن آیا تھا، آم کی پیٹیاں، پچھلی بار تو ہم کو یوں دیا تھا اور اس بار یوں دیا، اتنے سے آم پکڑا دیے، تو اب یہ شر سے بچنے کے لیے پھر زیادہ دیے جاتے ہوں گے، تو پھر وہی رشوت کی صورت بنے گی۔ تو بہرحال یہ کہ مکے مدینے کے تبرکات، تبرک جو ہے نا، وہ لفظ تبرک کیا مانا دیں گے، تھوڑی چیز، تو وہ تبرک تو تھوڑی چیز ہے، تو یہ تھوڑی بھی ہے، یعنی ایک قطرہ بھی اگر آپ اپنے کولر میں ڈال دیں گے زمزم شریف کا، تو وہ سارا کولر کا پانی جو ہے نا وہ زمزم کی برکت والا ہو جائے گا. پینا پینا بیٹھے بیٹھے اس کو کھڑے کھڑے نہیں پئیں گے کہ یہ پورا زمزم نہیں ہے, لیکن برکت تبرک حاصل ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اور اگر آب زمزم شریف میں آب زمزم شریف کی مقدار زیادہ ہے اور دوسرا جو پانی ہے لوکل وہ کم ہے اور مکس ہوا, تو اب یہ آب زمزم جو ہے یہ کھڑے ہو کر پی سکیں گے. اور اگر لوکل پانی زیادہ ہے آب زمزم کم ہے تو اب یہ کہ بیٹھے بیٹھے پئیں گے. تو یہ بہرحال مانگنا اور واقعی سوچنا چاہیے کہ لمیٹیڈ ہوتا ہے وزن لانا ان کے اختیار میں, اتنا نہیں ہوتا یا کچھ وزن بڑھ جاتا ہے تو بہت ساری رقم ادھر پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. اس لیے وہ اگر دے تو ٹھیک ہے اور نہ دے تو مانگے نہیں, مانگ کر اس کو شرمندہ نہ کرے. پھر وہی کہ مانگ 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 کر اب وہ ادھر کی ادھر کی چیزیں آ ہی رہی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے, حاجیوں کے لیے واقعی آسانی ملے گی اس طرح. اب بار بار جو جاتے ہیں بار بار کر حج کرتے ہیں وہ تو دیتے بھی نہیں ہوں گے شاید, جو زندگی میں پہلی بار جاتے ہیں تو اس میں تھوڑا اہتمام زیادہ دینے کا ہوتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے یہ دعا تین بار پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد.
13 جون 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, محرم شریف کا ایک روزہ کتنے روزوں کے برابر ہے؟ جواب, ایک مہینے کے روزوں کے برابر. سوال نمبر 2, ایک شخص کو اس لیے خرگوش بنا دیا گیا تھا کہ وہ دین کے ذریعے دنیا کی حقیر دولت طلب کرتا تھا, بتائیے یہ کس نبی علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے؟ جواب, حضرت موسیٰ علیہ السلام. سوال نمبر 3, خوف خدا سے بہت زیادہ رونے کی وجہ سے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دونوں گالوں پر کیا نشانات پڑ گئے تھے؟ جواب, دو لکیریں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, بنت صابر علی اوکاڑا پنجاب پاکستان, محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ پنجاب پاکستان, محمود الرحمان بن خلیل الرحمان ٹبا سلطان پور پنجاب پاکستان, شہاب الدین اتاری حیدرآباد سندھ, محمد نعیم رضا گلشن اقبال کراچی, محمد عمر اتاری راول پنڈی پنجاب پاکستان, بنت بلال اتاری جناوالا پنجاب پاکستان. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت بلال اتاری جناوالا پنجاب پاکستان, ان کو تحفے میں ایک سال ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
استنباط سے عرض کر رہا ہوں, امیر علیہ سنت کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ جھوٹی افواہ پھیلا دینا اور بالخصوص سوشل میڈیا کے ذریعے کہ پوری دنیا میں خبر چلی جائے اور اگر کسی کی فوتگی کے بارے میں ہو تو اس کا تدارک کیا ہوگا, اس کا کیا اسے کرنا پڑے گا کہ جھوٹی خبر جس بندے نے پھیلائی تو؟
اللہ اکبر, اس میں یہ کہ جھوٹی خبر پھیلانا یہ حرام ہے, افواہ اس کو بولتے ہیں, اور بعض لوگوں کو بس یہ غذا ہوتی ہے اس کی کہ وہ افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں, اور اس میں بعض اوقات بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں, لوگوں کو بڑا مطلب ہے کہ تکلیف پہنچ جاتی ہے. تو اس سے جس نے بھی کیا سچی توبہ کرے, اور اگر کسی کو کہا, جس افواہ اڑانے والا تو کہتا ہے نا, جس جس کو کہا ہے اس کو بھی بتا دے کہ میں نے یہ جھوٹی افواہ اڑائی تھی, میں نے اس سے توبہ کر لی ہے, وہ سچ نہیں تھا. اگر سوشل میڈیا پہ دیا تو سوشل میڈیا پر توبہ والا پیغام اپنا کہ میں نے یہ کہا تھا اور یہ غلط تھا, میں اس سے توبہ کرتا ہوں. تو اس طرح مطلب ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی خلاصی ہوگی, ورنہ افواہیں اڑا کر چپکے سے توبہ کر لینا یہ کافی نہیں ہوگا. حدیث پاک میں السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ, چھپ کر کیے ہوئے گناہ کی چھپ کر توبہ, اور علل اعلان کیے ہوئے گناہ کی علل اعلان توبہ. جتنوں کو پتہ چلا آپ کے جھوٹ کا افواہ کا, اتنوں تک آپ کا پیغام جائے کہ آپ نے توبہ کر لی ہے کہ یہ خبر غلط تھی. اور ایسی خبروں کو آگے بڑھانا جو ہے نا, یہ بھی مطلب ظاہر ہے کہ یہ بھی تو افواہ اڑا رہا ہے نا, آگے بڑھا رہا ہے افواہ, تو اس کو بھی توبہ کرنی ہوگی. یہ بھی جن جن کو اس نے دیا ہے تو ان سے رجوع کرے کہ میں نے یہ غلط آپ کو بھیجا تھی تو غلط تھی. ہاں اگر بھول کر بھیج دی تو وضاحت کر دے کہ مطلب میں نے یہ بھیجی تھی تو یہ درست نہیں تھی, اب توبہ فرض نہیں ہوگی, ورنہ توبہ بھی فرض ہوگی. اور حدیث پاک میں ہے کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے. تو یوں ایک دم آنکھیں بند کر کے ہر چیز یہ سوشل میڈیا کی بھی آگے نہ بڑھائی جائے. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے, میں اس کے ساتھ چل دیا. میں نے دو آدمی دیکھے, ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا. کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا, یعنی لوہے کی سلاخ جس کا ایک طرف کا سرا مڑا ہوا ہوتا ہے, جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا, پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا. اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا. میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے, اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. جبکہ ایک روایت میں ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے جو جھوٹی خبریں دیتا تھا اور لوگ اسے لے اڑتے تھے, یہاں تک کہ وہ جھوٹ ساری دنیا میں پھیل جاتا. اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی ہوتا رہے گا. یہ آخری الفاظ جو میں نے عرض کیے نا, جبکہ ایک روایت سے, یہ بخاری شریف میں بہرحال یہ کہ یہ بہت غلط, اس سے توبہ کرنی چاہیے اور ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے, ہمیشہ کے لیے توبہ کرنی چاہیے, ورنہ اللہ کا عذاب ظاہر کوئی سہ نہیں سکے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ ذوالحج شریف میں امیر السنت دار برکات مولا علیہ نے نفل روزہ رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی, جس میں 9 روزے, 5 روزے, 3 روزے, اسی طرح روزانہ 700 بار درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی. اس کی ہمیں عملی کارکردگی, جن جنہوں نے اس پر عمل کیا اس کی کارکردگی ہمیں موصول ہو گئی ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
ماہ ذوالحج شریف 1447 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی عملی کارکردگی, ٹوٹل روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 48,405, 48,405, اسلامی بہنوں کی تعداد 14,222, 14,222, ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے روزے رکھنے کی کارکردگی 62,627, 62,627, روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے والوں کی کارکردگی, اسلامی بھائیوں کی تعداد 111,587, 111,587, اسلامی بہنوں کی تعداد 37,566, 37,566, ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی درود پاک پڑھنے کی کارکردگی 149,153, 149,153.
عمران فاضل گجر خان سے. میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح واٹس ایپ میں گروپ بنے ہوتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف ایڈمن ہی جو ہوتا ہے وہ سلام کرتا ہے, مطلب میسج کر سکتا ہے, تو میسج جب ہم کرتے ہیں تو اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں, تو پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی باقی سارے تو سن لیتے ہیں سلام تو, لیکن اس گروپ میں کوئی ریپلائی نہیں دے سکتا, تو پھر آیا کہ اس طرح سلام کرنا کیسا ہے, ایڈمن کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ سارے سن لیں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی اس سلام کا جواب نہیں دے سکتا.
جواب دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, پہنچانا ممکن نہیں ہے, جواب کچھ فرمائیں گے؟ یہ تو عام ہے, مقررین بھی بعض اوقات جو آتے ہیں نا سوشل میڈیا والے مقرر سلام کرتے ہیں. پہلے تو ہم کو بھی کہا جاتا جب دعوت اسلام آپ سلام کیوں نہیں کرتے, بیان شروع کرتے ہیں تو سلام کیا کریں, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو خطبہ ارشاد فرماتے تھے, سلام تو نہیں کرتے تھے, تو ہم تو اسی طریقے پر چلتے رہیں گے. تو بیان کے دوران یعنی بیان کرنے کے لیے آئے اس کے لیے سلام, کہ وہ سلام کرے, یہ سنت. بہرحال لوگوں کا خیال ہوتا ہے جمعہ کا خطبہ خطیب صاحب سلام کریں پہلے, پھر جو خطبہ ہے وہ پڑھیں, تو یہ ایسا ظاہر کوئی بھی نہیں کرتا اس طرح.
زبانی جواب دے دیں, یعنی جیسے گروپ میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف ایڈمن ہی اس کو جو ہے وہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کچھ پیغام دے سکتا ہے, تو اس صورت میں جو گروپ میں جس کو سلام کیا ہے تو وہ جواب دینا چاہیں تو زبانی جواب دے دیں, لکھ کر یا ظاہر سے کہ میسج دینا تو اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے اس کے اندر گروپ کے اندر.
اچھا وہ انشاءاللہ محرم الحرام محرم شریف کے میں محرم الحرام بول گیا, بولنا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے, بچتا ہوں میں یار ایسی ایسی قوم میں حرام کیا بولتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی شاید اس طرح سوال بھی آیا ہے, یعنی حرام یا محرم الحرام مانے عزت والا حرمت والا مہینہ محرم, ٹھیک ہے نا, اس لیے وہ کوشش کرتا ہوں محرم شریف بولوں, ذوالحج شریف, اس کے ساتھ بھی لفظ حرام لگتا ہے, زکات کے ساتھ بھی لفظ حرام رکھتے, تو یہ ہے مطلب درست ہے حرمت والے مہینہ, عوام 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 ہے جی عوام, یہ تو جو اسلامی بھائی سنتے ہیں ان کی باتیں بعض اوقات پوچھتی ہے, اسلامی بہنیں سنتی ہیں وہ کیا پتہ نہیں اس کا ترجمہ کرتی ہوں, جو پہلی بار سنے یہ لفظ تعجب کرے نا, مسجد الحرام ہے نا حرمت والی مسجد, تو جہاں کعبہ شریف ہے یہ وضاحت مناسب ہوتی ہے. تو خیر تو آج چونکہ وہ محرم شریف کا چاند تو نظر نہیں آیا, اور انشاءاللہ کل سے محرم شریف کے جو ہے چاند رات انشاءاللہ ہوگی, ہم زندہ رہے تو پائیں گے, گیارہویں رات تک مدنی مذاکرہ چلتا رہے گا, اور پھر ہفتہ ہے جمعے کو عاشورہ, آج جمعے کو بھی رات کو مدنی مذاکرہ ہوگا عاشورے کے دن رات کو بھی, پھر ہفتہ آ جائے گا تو ہفتے کو بھی مدنی مذاکرہ ہوگا, پھر آئے گی اتوار, تو اتوار کو محفل فراق مدینہ, یعنی حاجی جو مدینہ چھوڑ کر آئے ہیں تو ان کے لیے ایک محفل ہوگی انشاءاللہ, یوں کنٹینیو اب آپ بس چلتے رہیے, جو حاضرین ہیں وہ بھی آتے رہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی ترکیب میں رہیں. 9:15 عشاء کی جماعت ہے, تقریباً 9:45 سے تلاوت شریف وغیرہ شروع ہو جاتی ہے, ہو جایا کرے گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محرم شریف کے مہینے میں بھی امیر السنت دار برکات پور لاڑیہ نے نفل روزے رکھنے کی تحریک ارشاد فرمائی ہیں, جس میں 10 روزے رکھنے والے بیسٹ, 5 روزے رکھنے والے بیٹر, 2 روزے رکھنے والے گڈ, اور اسی طرح روزانہ کم از کم ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھنے یا سننے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے, اس کی بھی ہمیں کارکردگی موصول ہوئی ہے. 10 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 1130، اسلامی بہنوں کی تعداد 46، 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 2101، اسلامی بہنوں کی تعداد 62، 2 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 5012، اسلامی بہنوں کی نیتیں 122، کل روزہ رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی نیتیں 8283، اسلامی بہنوں کی تعداد 230، اب ٹوٹل تعداد 8474۔
ماشاءاللہ۔ ارشاد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائیے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے ابھی محرم شریف میں روزے رکھنے کے حوالے سے جو نیتیں سنی، ایک بڑی پیاری کیلکولیشن ہمیں ملی ہے۔ ماہ ذی الحج شریف میں جن اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے روزے رکھے، تو جس طرح آپ کو یہ پوسٹ دکھائی دی گئی کہ تقریباً 62627 نے ہمیں جو کارکردگی بھیجی ہے، 9 روزے، 5 روزے، 3 روزے، تو بڑا پیارا اس کا فگر ایک ملا کہ کل تقریباً 284235 روزے رکھے گئے جن کی کارکردگی ہمیں ملی ہے۔
سبحان اللہ۔
اور اسی طرح 700 جو درود پاک پڑھنے کی تعداد ملی ہے، تو 149153 یعنی 149153 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں نے روزانہ 700 درود پاک پڑھے، تو گویا 10,44,07,100 درود پاک جو پڑھے گئے اس کی ہمیں کارکردگی ملی ہے۔
کیا بات ہے۔
تو الحمدللہ، جس طرح محرم شریف میں بھی آپ کو نیتوں کا ابھی بیان ہوا ہے کہ آپ پہلے تو نیتیں بھیجیں اور پھر انشاءاللہ جن جن کی کارکردگی ہمیں فائنل ہوگی تو وہ بھی ہم پیش کریں گے، اور یوں امیر اہل سنت سے دعائیں بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔
مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات بھی کیے جاتے ہیں۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کو کیا قرار دیا؟ سوال نمبر 2، مسلمان کے وفات کے بعد اس کے کندھوں پر رہنے والے 2 فرشتے قیامت تک کہاں رہتے ہیں؟ سوال نمبر 3، امام کا اتنی بلند آواز سے قرات کرنا کہ پہلی صف کے کتنے افراد سن لیں تو یہ جاری قرات ہوگی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔